الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب الغضب، غصے کا بیان. یہاں اس کے بعد بھی غصے ہی سے متعلق دو مزید باب انہوں نے قائم کیے ہیں. گناہ کے جو محرکات ہیں بنیادی، وہ دو ہیں. ایک تو غضب یعنی غصہ، اور دوسرا شہوت یعنی خواہش نفس. یہ دو چیزیں گناہ کی بنیادی محرک ہیں. عام طور پر جتنے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، ان میں انہی دو میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے بھی ان دونوں چیزوں سے بچنے کی طرف خاص توجہ دلائی. اس میں بھی شہوت کا جو تعلق ہے وہ نفسانی گناہوں سے ہے، یعنی کسی کو زنا کا تقاضا پیدا ہو گیا، بھوک میں حرام مال کھا لیا، تو یہ نفسانی گناہ کہلاتے ہیں. اور غضب کو جو دخل ہے وہ شیطانی، جن کا تعلق کبر اور غرور سے ہوتا ہے. اور حضرات صوفیہ کے یہاں شیطانی گناہ یہ نفسانی گناہوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک قرار دیے گئے ہیں. تو یہ یہاں باب الغضب قائم کر کے اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں، ان کو یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ غصہ جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے. ایک آدمی کو کسی کے اوپر غصہ آیا، جس پر غصہ آیا ہے وہ اگر ایسا ہے جس پر اس کو قدرت حاصل ہے، جو اس کا ماتحت ہے، تو وہ اس کو مارے گا، پیٹے گا، گالی گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا، تان و تشنی کرے گا. تو یہ کئی چیزیں اس میں آ گئیں، ظلم و زیادتی. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ قتال المؤمن کفر و سبابہ فسوق، یا سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر. کسی مؤمن کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ تو فسق ہے، اور اس کو ساتھ لڑنا جو ہے وہ کفرت کے برابر ہے. اب یہاں اس کو مارے گا پیٹے گا، اسی طریقے سے جو ہے اس کو برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا، یہ سارے گناہ اسی کے نتیجے میں ہوئے. اور اگر جس پر غصہ آیا ہے وہ ایسی شخصیت ہے جس پر اس کا کوئی بس چلتا نہیں ہے، وہ اپنا غصہ اتار نہیں سکتا. ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرت حکیم اختر صاحب دامن برکاتہ نے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادے کا مقولہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یوں کہتے ہیں میرا غصہ بہت خراب ہے، پاگل ہے. تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب وہ جس پر غصہ آیا ہے وہ اگر اس سے کمزور ہے وہاں تو وہ پاگل معلوم ہوتا ہے، لیکن جس کے اوپر غصہ آیا اگر وہ طاقتور ہے تو اس سے زیادہ دانا اور کوئی نہیں نظر آئے گا. وہاں سب کچھ وہ جو سواسیر وہ ہے وہ ساری چوکڑیاں بھول جاتا ہے، وہ غصے میں کوئی بات نہیں. بہرحال جس کے اوپر غصہ آیا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، ماتحت نہیں ہے، بڑا ہے. جس کے سامنے وہ نہ تو اس کو مار سکتا ہے، نہ گالی گلوچ کر سکتا ہے، نہ برا بھلا کہہ سکتا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا، بعد میں اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائی کرے گا، بڑا نالائق ہے ایسا ہے. اور غیبت کر کے وہ اپنی جو ہے بھڑاس نکالنے کی کوشش کرے گا. اور اگر غصہ زیادہ ہے تو ایک مرتبہ بھی غیبت کرنا اس کے لیے باعث تسکین نہیں ہوتا، ہر ایک کے سامنے ہر مجلس میں اس کے خلاف وہ جو ہے اگل رہا ہے اپنی زبان سے. اور پھر بھی اگر اس کو سکون نہیں ہوا تو یہ چیز اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. تو وہی اسی کو جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے عداوت سے اور بغض سے، یہ بغض کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب اسی بغض کے نتیجے میں اب یہی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. تو ایک اور اگر اس کو نقصان پہنچانے کی اس کی تو خواہش و تمنا ہے ہی، کوشش بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس کو کوئی راحت پہنچ جائے، کوئی نعمت مل جائے، تو یہ بھی اس کو گوارا نہیں، یہ جو سوچے گا اس کو نعمت کیوں ملی، اس کی یہ نعمت چھن جانی چاہیے. تو اسی کا نام کیا ہے؟ حسد ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو غصہ آیا، ظاہر ہے اس نے جس کو غصہ آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تو کبھی اس پر غصہ نہ آتا. جو آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کو پھر اس پر غصہ نہیں آتا، تو بہتر سمجھ رہا ہے تو ہی غصہ آتا. یہ کبر بھی ہے، عجب بھی ہے. تو گویا ایک غصہ کیا ہوا، اس میں بہت سارے گناہ، تکبر بھی آ گیا، عجب بھی آ گیا، اور جو ہے وہ کیا بغض بھی آ گیا، عداوت بھی آ گئی، حسد بھی آ گیا، کتنی ساری روحانی بیماریوں کی یہ جڑ بن گیا. اور ادھر جہاں جس پر کچھ بڑاس نکال سکتا تھا وہاں بھی اس نے کچھ چھوڑا نہیں، وہاں بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. تو بہت سارے گناہوں کی بنیاد ہے یہ غصہ، اس لیے غصے سے شریعت نے منع فرمایا. ویسے غصہ ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں یہ مادہ رکھا ہے کہ اس کو غصہ آوے. غصہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے، اس غصے کو غلط استعمال کرنا یہ برا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. غصہ تو ویسے مزاج میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی کی طبیعت اور مزاج میں غصہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ جواب کوئی آدمی اس کو مار رہا، غصہ ہی نہیں اس کی طبیعت میں، تو مار کھاتا رہے گا، چپ چاپ بیٹھا ہے، غصہ ہی نہیں، دفاع ہی نہیں کرے گا. یا جہاد میں دشمنان دین کے مقابلے میں جو اس کو طاقت استعمال کرنی ہے، اگر غصہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں دے گی. اسی طریقے سے کوئی غلط کام اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, غصہ نہیں ہے تو وہ روک سکے گا نہیں. تو غصہ تو ہونا چاہیے, البتہ اس کو بے جا استعمال کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس لیے غیر اختیاری طور پر اگر طبیعت میں تیش آ جائے, جوش آ جائے, تو یہ تو گناہ نہیں ہے, البتہ اس کے تقاضے پر عمل کرنا, ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہو, وہ البتہ اس کے حق میں گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے شریعت جو ہے اس غصے کو جو ہے وہ اس کی راہیں بتاتی, اس کو قابو میں رکھنے کی تاکید کرتی ہے. یہ جتنے بھی شریعت آدمی کے مزاج میں اللہ نے اس طرح کے مواد رکھے ہیں, کیفیتیں رکھی ہیں, مثلا شہوت, تو شہوت اپنی ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے, اس شہوت کے تقاضے کے وہ پر عمل کرتے ہوئے اس کو شریعت کے خلاف استعمال کرنا یہ برا ہے. ورنہ اگر شہوت ہی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بیوی کا حق کیا ادا کرے گا, سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو ضروری ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں ازالہ مطلوب نہیں ہے, امالہ مطلوب ہے. ازالے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یوں نہ سوچے کہ غصہ آئے ہی نہیں, میں کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو. بعض یوں کہتے ہیں مثلا دعا کرو یہ خواہش ہے, اس کی وجہ سے گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, خواہش نہ رہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بھائی پھر تو حقوق کیسے ادا ہوں گے. پھر یہ ہے کہ یہ جو خواہش ہونے کے باوجود آپ اس کے تقاضے کو دبا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھائیں گے, تکلیف اٹھائیں گے, تو یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا. یہ حال غضب کے اندر بھی ہے. تو بہرحال غضب کو دبانا, آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مہذب بنائے, اس کو ٹرین کرے کہ وہ شریعت کے حکم کا ایسا پابند ہو جاوے کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز ہونے والی ہے وہ اس کو روک دے گا, وہ رک جائے. جیسے شکاری کتا ہوتا ہے, وہ ایک درندہ ہے کتا, لیکن اس کو جب ٹرین کیا جاتا ہے, اس کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کو سدھایا جاتا ہے, تو سدھانے کے نتیجے میں اب وہ ایسا مہذب بن جاتا ہے کہ شکار کو دیکھتا ہے تو بھی جب تک کہ آقا اس کو اٹھائے گا نہیں, بھگائے گا نہیں, وہاں تک وہ نہیں جائے گا. اور بھگانے کے لیے چھوڑا اور آقا نے جہاں کہا رک جا, تو وہ رک بھی جائے گا. اس لیے کہ وہ نہیں رکتا تو وہ سدھایا ہوا نہیں ہے, مہذب نہیں ہے. تو اپنے نفس کو بھی شریعت کے احکام کا پابند بنانے کے لیے آدمی کو مجاہدہ, ریاضت, محنت شاقہ برداشت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا نفس شریعت پر عمل کرنے کا عادی ہو جائے. تو غصے کے اندر بھی غصے کو روکنا, دبانا, یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے. اسی کو قزم غیظ, قرآن میں بھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو غصے کو دباتے ہیں. قزم عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جو پانی مشکیزہ آتا ہے چمڑے کا, اس میں پانی ڈالا جائے, پانی ڈالتے 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 وہ بڑھ کر جب چھلکنے لگے تو اس وقت اس کے اوپر جو رسی باندھ دی جاتی ہے, اس رسی باندھنے کو عربی میں کہتے ہیں قزم. تو گویا آپ کے نفس کے اندر بھی جوش آیا اور وہ چھلکنا چاہتا ہے, آپ اس کو بند کر دیں, روک دیں, تو اسی کو غصے کو دبانا کہتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ غصے کو قابو میں کریں, کنٹرول میں کریں. اور پھر ایسا ہی نہیں کہ غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ ظلم و زیادتی, گالی گلوچ وغیرہ, بلکہ والعافین عن الناس, سامنے والے کو معافی کر دو, بلکہ اور زیادہ واللہ یحب المحسنین. حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں, علی ابن حسین ان کا نام ہے, تو ایک مرتبہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی, وضو کراتے کے دوران باندی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور ان کا سر زخمی ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا تو باندی نے فوراً, وہ بھی قرآن کی حافظہ تھی, والکاظمین الغیظ پڑھا, تو وہ والکاظمین الغیظ پڑھا, انہوں نے فوراً کہا قزم. تو پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس, تو انہوں نے کہا عفو. تو اور آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, کا تجھے آزاد کر دیا. یہ ان حضرات کو اپنے غصے کے اوپر قابو کتنا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کتنا جو ہے مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے مہذب بنایا تھا کہ وہ غصے کو ہر وقت اپنے قابو میں رکھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر، ایک آدمی ساتھ ہو گیا اور اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا. سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. چل رہے ہیں، وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک موڑ آیا گلی کا جہاں حضرت کا مکان تھا، آپ مڑنے والے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. کہا کہ دیکھو اب یہ میرا اور آپ کا راستہ الگ ہونے والا ہے، اگر آپ کو اور بھی کچھ کہنا ہو تو میں کھڑا ہوں، کہہ لو تاکہ تمہاری یہ پوری ہو جائے. یہ ایک اور ان کا واقعہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کرتے تھے، ان پر 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے جو ہے فجر کی نماز ادا کی ہے رات بھر عبادت، اور اس کا بھی قصہ یوں بتایا جاتا ہے کہ اپنی جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھیا نے دوسروں کو کہا کہ یہ نوجوان جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. اب اس وقت امام صاحب یہ ایسا نہیں کرتے، اتنی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کے کان میں یہ الفاظ پڑے تو آپ نے سوچا کہ لوگ تو میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں اور میں جو ہے رات بھر عبادت نہیں. اس دن سے شروع کر دیا، پھر موت تک اسی طرح رہے. تو رات بھر عبادت کرتے تھے اور فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کا حلقہ درس لگتا تھا ظہر تک، اور پھر ظہر کے بعد آپ فعل اللہ فرماتے تھے عصر تک. تو آپ ایک مرتبہ جو ہے ظہر کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کے اپنے قیلولے کے لیے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ اوپر رہتے تھے بالا خانے پر، سیڑھی اتر کر کے نیچے آئے، دروازہ کھولا، ایک صاحب کھڑے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک مسئلہ مجھے دریافت کرنا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہ کیا کروں، آپ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نیچے آئے تو میں وہ بھول گیا کہ مجھے کیا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یاد آوے تو پوچھ لینا. آپ اوپر تشریف لے گئے اور بستر ٹھیک کر کے لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ پھر اترے تو وہی آدمی کھڑا ہے. پھر کیا بات ہے؟ یاد آ گیا. حضرت یاد آیا آپ جب اوپر تشریف لے گئے اور اس لیے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ جب سیڑھی اتر رہے تھے آدھی سیڑھی پر پہنچے اور میں پھر بھول گیا. پھر بھی کوئی نہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی رات بھر کا جاگا ہوا اور فجر سے لے کر زہر تک درس میں مشغول کتنا تھکا ہوا ہوگا، اس پر آرام کا اننگ کا کیسا تقاضا ہوگا. لیکن پھر بھی کوئی غصے کا اظہار نہیں، کہا ٹھیک ہے جب یاد آئے تو پھر پوچھ لینا. پھر تشریف لے گئے اور جا کر کے لیٹے، ابھی تھوڑا وقت نہیں ہوا تھا کہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر اترے، اس آدمی نے کہا کہ یاد آ گیا. کہا کہ یہ آدمی کے انسان کے پائخانے کا ذائقہ مزہ، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ، پوچھا بھی تو کیا پوچھا، کسی کو اب تک غصہ نہ آیا ہو تو بھی غصہ آ جائے. پھر بھی آپ نے بجائے اس کے غصے کا اظہار کرتے اس کو کہا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. اب یہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ نے چکھا تھا؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، ہر چیز چکھنے سے نہیں معلوم ہوتی، کچھ عقل سے بھی معلوم ہوتا ہے. جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں مٹھاس ہوگی. اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھی اس پر بیٹھتی نہیں ہے، تو گویا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس میں مٹھاس نہیں، کڑواہٹ آ گئی. تو جب یہ کہہ چکے تو وہ پھر ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے، حضرت مجھے معاف کرنا، آج تو آپ نے مجھے ہرا دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری اپنے دوست کے ساتھ ایک شرط لگی تھی، میرے اور میرے دوست کے درمیان میں یہ بحث اور گفتگو ہوئی، آج کوفہ کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والا رکنے والا کون؟ تو میرے دوست نے کہا کہ وہ امام ابو آپ ہیں، اور میں نے کہا سفیان ثوری ہیں. تو ہم دونوں نے پھر یہ طے کیا کہ میں آپ کا امتحان لوں اور ایسے وقت میں جو آپ کے آرام کا ہو آپ کو بار بار تکلیف دوں اور پتا چلاؤں کہ آپ پر غصے کا کوئی اثر آتا ہے یا نہیں, اس لیے میں نے یہ حرکت کی تھی, معاف کر دیں. تو بہرحال اندازہ لگائیں کہ ان حضرات نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ ریاضت کے ذریعے سے, مجاہدوں کے ذریعے سے مہذب بنایا اپنے نفس کو کہ غصہ ہی نہیں آ رہا اتنی ساری حرکتوں کے باوجود. بہرحال یہ جو ہے یہاں پر بھی غصے ہی کے متعلق بات چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے متعلق بہت ساری ہدایتیں, قرآن میں تو القاضی من الغیظ, اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ وہ غصے کو پیتے بھی ہیں اور درگزر بھی کرتے ہیں اور بلکہ مزید بنا بلائے اور احسان کا سلوک بھی کرتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بہت سی جگہوں پر ہلائے. ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہو, کسی پر غصہ آیا, جس پر غصہ آیا وہ کمزور ہے, ماتحت ہے, اپنا غصہ اس پر پورا اتار سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے ضبط سے کام لیا, غصہ پی گیا, تو اللہ تعالی اس کو امن اور ایمان سے نوازیں گے, ایمان عطا فرمائیں, ایمان سے نوازیں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنا غصہ نکال سکتا تھا, جاری کر سکتا تھا, نافذ کر سکتا تھا, اس کے باوجود صبر کر کے اس کو ضبط کر گیا, تو اللہ تعالی قیامت کے روز جو ہے فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو اسی طرح فاسد کرتا ہے, بگاڑ دیتا ہے, جیسے ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے. ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ رسول اللہ اذنی ولا تکسر, مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں, مختصر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب, غصہ مت کریو. پھر کہا تو پھر یہی تین مرتبہ لا تغضب, غصہ مت کرنا. یہ غصہ جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ آدمی کے دین کو اور ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. تو یہاں یہ اسی کو بتلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شدید بسرا, طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے, سورا راہ کے فتح کے ساتھ اور ساتھ کے ذمے کے ساتھ اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو پچھاڑ دے مقام, اور سورا راہ کے سکون کے ساتھ جس کو سب پچھاڑیں. برعکس تو جو طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے. انما الشدید والذی یملک نفسہ عند الغضب, طاقتور اور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے, اپنے نفس کو قابو میں رکھے, یہ ہے پہلوانی. یہ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانی سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, کچھ لوگ کشتی لڑ رہے تھے آپس میں, پہلوانی کر رہے تھے. حضور نے پوچھا ماں آدھا یہ کیا ہے؟ کہا لوگوں نے جواب دیا کہ فلانا آدمی اتنا طاقتور ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے پر آتا ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقتور کون ہے بتاؤں؟ رجل کلمہ رجل, ایک وہ آدمی جس کے کسی نے اس کے ساتھ ایسی بات کی جس سے اس کو غصہ آئے, اس نے اپنے غصے کو قابو کیا, کنٹرول کیا, اپنے اوپر بھی اپنے اوپر غالب آیا, اپنے نفس پر, اپنے شیطان پر, اور سامنے والے کے شیطان پر بھی غالب آ گیا. جب وہ قزم غیظ سے کام لے گا تو سامنے والا کیا کرے گا اس کا؟ وہ اپنے نفس پر بھی قابو پا لیا, اپنے شیطان پر بھی قابو پا لیا, اور سامنے والے کے شیطان پر بھی غالب آ گیا. گویا یہ ایک ساتھ تین شکار کر دیا اس نے اپنے غصے کو پی کر کے. اور اگر خدا نہ خواستہ غصہ کرے گا تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں. یہ غصہ جو ہے عام طور پر, اب یہ غصہ کی تدبیر کیا ہونی چاہیے غصے کو دور کرنے کے لیے, تو جیسا اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر عمل کا ایسا عادی بنائے, اس کی ایسی مشق کرے اور ایسی ریاضت اور مجاہدے کرے جس کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق اس کا چلنا کیا ہو جاوے آسان. تو اب اگر اس طرح اس نے مجاہدے اور ریاضت جیسے یا کابیر کے قصے سنا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کوئی سوال نہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے جو ہے کچھ تدبیریں بتلائی گئی ہیں, وہ تدبیریں کچھ تو علمی ہیں کچھ عملی. علمی تدبیر جو ہے, علمی تدبیر میں پہلی تدبیر یہ ہے کہ دیکھو غصہ کیوں آتا ہے. آدمی کو غصہ اس لیے آتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا, اس لیے غصہ آتا ہے. میں نے چاہا کہ ایسا کرو ایسا نہیں ہوا, اس لیے اس کو غصہ آیا. تو اب میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا اس پر غصہ آیا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی مرضی کے مطابق ہوا؟ کس کی مرضی کے مطابق ہوا؟ اللہ کی, اللہ کی. تو یہ غصہ کرنے والا گویا یہ سوچ رہا, اس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو میری مرضی کے مطابق ہو. اس سے زیادہ بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی پر نہ ہو میری مرضی کے مطابق ہو, تو گویا علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ غصہ اس کے اندر. یہ دوسرا جو ہے علمی اعتبار سے اس میں آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے اس کو کہ میرا مجھے اس آدمی پر غصہ آ رہا ہے, میرا اس پر کتنا حق ہے, اور اللہ تعالی کا میرے اوپر کتنا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور میرا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ اللہ نے مجھے پیدا کیا, وہ میرا خالق ہے. اللہ نے مجھے روزی دی, میرا رازق ہے. اللہ کی ساری نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں. اللہ میرا مالک ہے, میں اس کا مملوک ہوں. وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. اور ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں, اور اس کے باوجود اللہ کے بے شمار حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. ادھر یہ میں نے اس کو پیدا نہیں کیا, میں اس کا آقا اور مالک نہیں ہوں, میں اس کو روزی نہیں دیتا, اور اس نے ایک بات میری مرضی کے خلاف کر لی, اس پر میں آپے سے باہر ہو رہا ہوں. اگر وہ معاملہ جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں ایسا ہی معاملہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرنے لگے تو میرا کیا ہوگا؟ آدمی سوچے. چنانچہ اسی تدبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا. غلام, اس غلام کا آقا مالک ہوتا ہے, ملازم نہیں, نوکر نہیں, غلام. تو غلام کی پٹائی کر رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. اے ابو مسعود ذرا سمجھو، دھیان میں رکھو، جان لو یہ بات، اللہ اقدر علیک منک علیہ. کیا بلاغت ہے! اللہ تعالی کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تم کو اس غلام کے اوپر، یعنی تم کو اپنے اس غلام پر جتنا اختیار ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالی کو تم پر اس سے زیادہ قدرت اور طاقت ہے. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی توجہ اور آپ کا متنبع کرنا صحابہ کے لیے کافی تھا. فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ واسطے آزاد ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم تفعل لفحت کنار، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو پہنچ جاتی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابی کو. آج ہم اپنی عبادات، اپنی طاعت، اپنی نیکیوں کے غرور اور گمنڈ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، نہیں سمجھتے میرا کچھ بگڑے گا نہیں. کیا نہیں بگڑے گا جب اللہ کے رسول اپنے صحابی کو ہم کہتے ہیں لو لم تفل لفحت کن نا. اور بھائی آدمی یہ سوچے کہ میں اس کو اگر معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، میرا اس کا تو ایک قصور ہے، میرے تو بے شمار قصور ہیں. کیا مجھے ہر آدمی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے؟ واسل نور کے اندر ہے نا، ولا یات الفضل منکم مسات ایوت القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَوْا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت کا جب واقعہ پیش آیا تو اس میں منافقین کی پروپیگنڈا اور ان کے جو ہے اس طرح کی افواہیں چلانے کی وجہ سے بعض مخلص مومن بھی دھوکے میں آ گئے تھے. ان میں سے حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جن کی والدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی. تو حضرت مستح جو ہے مہاجرین میں سے بھی تھے، غریب بھی تھے، اور حضرت ابو بکر کے رشتے دار بھی تھے. ان کی غربت اور فقر کی وجہ سے ان کا خرچہ اٹھاتے تھے کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نفقہ وہ دیتے تھے. جب حضرت عائشہ پر تہمت کا قصہ ہوا تو اس میں یہ بھی بیچارے نادانستگی سے پھنس گئے، انہوں نے بھی گویا اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ بھی ان کی زبان سے یہ نکلا. بعد میں جب قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی اور پتہ بات صاف ہو گئی کہ حضرت عائشہ جو ہے ان سے ایسا ہوا نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں ان پر خرچہ نہیں کروں گا. یہاں دیکھو، جب تک کہ برات نازل نہیں ہوئی تھی وہاں تک خرچہ بند نہیں کیا تھا. یہ بھی انصاف کی بات دیکھو نظرات. اور پھر برات نازل ہونے کے بعد بھی تو بند کیا، تو اہل سیر لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی بیٹی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی تو تھی. بہرحال بند کیا تو اس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ تم میں ولایات علی الفضل منکم وسعت، تم میں جو لوگ فضیلت والے اور مالی کشادگی والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھاویں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے رشتہ داروں کے اوپر اور جو ہے مسکین مساکین پر اور مہاجرین پر، کیونکہ یہ تینوں خوبیاں ان میں تھی. اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں حضرت مستح کی کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اور مہاجر بھی. قسم نہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیوں تم ان کا قصور معاف نہیں کرو گے؟ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت ابو بکر نے بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. تو کون یہ نہیں چاہتا؟ تو آپ کو غصہ اس پر آ رہا ہے تو آپ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے. تو بہرحال خاص طور پر اس طرح کے معاملے, یہ اس لیے زیادہ تفصیل سے عرض کیا کہ ماتحتوں اور اس میں بھی گھر میں بیوی کے معاملے میں آج کل اچھے اچھے دیندار لوگ بیوی پر بلا وجہ بیچاری, ایک تو بیچاری ویسے بھی آپ کے گھر میں جو ہے ایک لانڈی بن کر کے اور جو ہے قید بن کر, حدیث میں جیسا مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا خطبہ عوانی مندک آنیہ یعنی قیدی ہے, قیدی آپ کے گھر میں, اس کی تسلی کا اور کون ہے آپ کے علاوہ؟ اب آپ ہی ایک تو دن بھر تو غائب رہتے ہیں, شام کو جب آتے ہیں تو اس بیچاری کے اوپر اپنا غصہ اتارتے ہیں, تو اس کی تسلی کو وہ بیچاری پھر تنہائی میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے آنسوؤں سے روتی ہے, تو اس کی آہ اگر لگ جائے گی نا تو پھر نہ دنیا میں چین و سکون ملے گا نہ آخرت میں. یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس کے ساتھ جب زیادتی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے. یہ بیویوں کے ساتھ اس طرح کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی بقول حکیم اختر صاحب کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں, بڑھاپے میں ہگ رہے ہیں بستر کے اوپر, ساری دنیا نفرت کر رہی ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی یہ بیماری کیوں آئی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو اپنی بیویاں جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا غصے کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ معاشروں میں معروف قرآن کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو, اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. آپ کی بیوی کے متعلق کلیکٹر آ کر کے یا یہاں کا جو ہے ڈی آئی جی آ کر کے وہ کہے کہ یہ ہماری رشتے دار ہے یا ہماری بیٹی کی جو ہے وہ سہیلی ہے, ذرا تم اس کے ساتھ خیال رکھو, تو یہاں جو ہے نا ہوا خارج ہو جاتی ہے, میں تو کچھ کرتے ہوئے ڈرے گا پتہ نہیں ہو یا کیا ہو جائے, اس کا ڈر اتنا. اور اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے, ضرورت ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. ایک بزرگ تھے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ملفوظہ سے معلوم ہوتا ہے, وہی جو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا دو محمود سے ہوئی, ایک ملا محمود میرٹھ کے رہنے والے اور دوسرے مولانا محمود حسن ارشد شیخ العلم, وہ ملا محمود استاد اور حضرت شیخ العلم ان کے شاگرد. یہ جو ملا محمود میرٹھی ہیں انہیں کا ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ جیوی نے کھچڑی پکائی اور نمک کچھ زیادہ گر گیا, تو کھانے لگے تو نمک کی زیادتی کی وجہ سے کھانا کھچڑی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, کھایا دل میں خیال آیا کہ بیوی کو کہوں کہ مجھے نمک زیادہ گر گیا, لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ انسان ہے ہاتھ کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, نمک گر گیا تو اس پر اس کو ڈانٹنا مناسب نہیں ہے, اللہ کی بندی ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, بہت سارے احکامات تھے بڑے عالم تھے, دارون کی ابتدا ان سے ہوئی, لیکن کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کہ وہ بیوی نے نمک زیادہ ڈالا تھا اور اس پر میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, اسی پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بہرحال یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ پہلوانی, لوگ پہلوانی اسی کو سمجھتے ہیں کہ بیوی کی پٹائی کرو, بیچاری جو ہے بے بس اس کی پٹائی, اس کا نام پہلوان ہے, اس کو لوگ بہادری سمجھتے ہیں, اور کوئی معاف کر دیتا ہے تو کہتے ہیں بیوی کا غلام ہے. ارے اس کو بیوی کی جاؤ نا اگر پہلوان ہو تو باہر نکلو پتا چلے گا. تو بہرحال یہ جو ہے گھروں میں عورتوں کے ساتھ ہمارے یہاں جو زیادتیاں ہوتی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بدا دوستوں ساتھ فروا گیا تھے میں خرچہ ماتے بدا پوت پتا نہیں مرضی میں چب خرچہ نہیں ہے کما پہ تو تھے بدانی رضامندی ضروری سے ظاہر میں بدا, وہ تو دینا خود رضامندی ہے, کوئی زبردستی تو چھین کے لیے نہیں ہوئی ہے, اور کسی کی طرف سے کم و بیش دینے میں بھی اور اسی طرح پھر استعمال میں بھی, اس لیے کہ جو کھانا خریدیں گے کھائیں گے سب یکساں تو کھاتے رہیں, کوئی زیادہ کھائے گا کوئی کم کھائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی اجازت. ہم نے سنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا بچا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی, کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی کھانا تو ہر ایک کا بچا, دودھ پیا ہو تو وہاں بچے نے اگر قے کی ہے, اور وہ قے جو ہے شرعی اعتبار سے ایسی ہے جو نجاست تک پہنچ جاتی ہے, تو اس میں اگر وہ شامل ہوئی ہے تو نہیں, ورنہ تو کوئی. میرا ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے, وہ 7 مہینے کا ہوا لیکن بیماری رہتا ہے, ڈاکٹر اور علماء نے بتایا کہ اس کا دماغ کمزور ہے, تو آپ اس کے لیے دعا کی, خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے, عافیت دے, اور عام طور پر بچوں کا جو نشو نما ہوتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کی کامل نشو نما فرما کر اس کو قوت دے. بندے کی بہن کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا کہ دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ صالح جوڑ عطا فرمائے, بہن کو تاکید کر دو کہ وہ روزانہ سورہ مریم کم سے کم ایک مرتبہ پڑھا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صل وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, غضب کبر غرور اے اللہ عجبا, اور دوسرے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما, اور محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جو شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.